رمضان 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 يا حبيب رمضان.
السلام عليكم. خواجہ پرائی شیعہ اثناشی جماعت کے جانب سے منعقد کی جانے والی آج ان فکری نشستوں میں اہمیت رمضان کے عنوان سے ہونے والی تقاریر کا آج تیسرا اور آخری دن ہے. اس سے حجر الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین مہدوی اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں. میں ملتمس ہوں آگا سے کہ وہ آئیں اور آج کی نشست سے گفتگو فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، عزیزان گرامی، اہمیت ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم نے مختلف حوالوں سے کتب کا مطالعہ اور نیٹ وغیرہ سے سرچنگ کے بعد محسوس کیا کہ خطبہ شعبانیہ میں جس طرح سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، رسول پاک نے اپنی زبان مبارک سے یہ خطبہ دیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کو روایت فرمایا اور آٹھویں امام سے یہ نقل ہوا ہمارے پاس، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ماہ مبارک رمضان کی جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ دوسری کئی روایات میں بیان ہونے والے فضائل سے کہیں زیادہ جامع اور واضح ہیں. لہٰذا اس موضوع کو لے کے ہم نے دو دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کیے اور خطبہ شعبانیہ میں جس طرح سے آغاز ہو رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے سامنے اللہ کا مہینہ آ چکا، برکت لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے، مغفرت لے کر آیا ہے. ہم نے عرض کیا کہ برکت کے معنی کیا ہیں، رحمت کو سمجھیں، مغفرت کے معنی کو ہم محسوس کریں تاکہ معلوم ہو کہ جب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو برکت کے معنی کیا ہیں جس کو لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے. اس کے بعد جو فضائل ماہ مبارک رمضان کے تھے کہ اس میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح شمار ہوں گی، تمہارا سونا بھی عبادت شمار ہوگا، تمہارا عمل بھی بارگاہ پروردگار میں قبول ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کل وہ یہ تھی کہ رسول پاک اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فاسأل اللہ ربکم، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، آؤ اللہ سے سوال کرو، بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. لیکن جب دعا کرو، دعائیں قبول تو ہیں لیکن جب اللہ کو پکارو تو تمہاری نیتیں سچی ہونی چاہیے، تمہارے دل، تمہارے قلوب پاک ہونے چاہیے. یہ وہ آخری گفتگو تھی جو ہم نے کل کی بحث میں کی تھی. تو عرض کیا عزیزان کرام آپ کی خدمت میں کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ دعائیں مستجاب ہیں، اب سوال کرو نیت صادقہ کے ساتھ، قلوب طاہرہ کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ ہم کیا سوال کریں، اللہ سے کیا مانگے، جو کہ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم رسول پاک کے ذریعے سے اس خطبے کے اس حصے میں ہم سے کہہ رہا ہے فاسأل اللہ ربکم، اپنے پروردگار سے مانگو سچی نیتوں کے ساتھ، قلوب طاہرہ کے ساتھ، ان یوفقکم لصیامہ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے اس مہینے کے روزے رکھنے کا اور تمہیں توفیق دے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے. تو لفظ توفیق جو ہم بہت زیادہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، توفیق کا مفہوم کیا ہے، توفیق سے مراد کیا ہے؟ ہم بہت زیادہ یہ بات کہتے ہیں دعاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مثلا فلاں نیک کام کر سکیں، فلاں اچھا کام انجام دے سکیں، یا اکثر ہماری دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے کہ خدایا ہمیں لشکر امام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. تو یہ جو توفیق کا جو لفظ ہے، اس سے مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ تو ایذان گرامی علماء کہتے ہیں کہ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب کو جمع کرنا. کسی کام کے اسباب ہوتے ہیں، کسی کام کے اسباب ہوتے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ مجھے اگر اپنے گھر سے یہاں پر آنا ہے یا آپ لوگوں کو یہاں پر آنا ہے، تو یقیناً اس کے لیے کچھ اسباب ہوں گے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی وسیلے کے ذریعے سے، کسی سواری کے ذریعے آئیں، تو وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اچھا، صرف سواری کا ہونا کافی نہیں ہے، بیچ میں ممکن ہے کوئی رکاوٹ آ جائے. آپ سوچ رہے تھے کہ میں نیچے موٹر سائیکل اسٹارٹ کروں گا اور 5 منٹ کے اندر ہال میں پہنچ جاؤں گا، گفتگو سنوں گا. آپ جیسے ہی نیچے اترے، پتہ چلا کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. تو وہ جو سبب تھا آپ کے یہاں پہنچنے کا، وہ سبب آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، وہ سبب آپ کا ہاتھ سے نکل گیا. یا فرض کر لیجئے کوئی اور ایسا معاملہ بیچ میں اٹک گیا، آ گیا، جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے نہ نکل سکے، تو وہ جو سبب تھا وہ فراہم نہ ہو سکا. تو جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں اس کی توفیق دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا اس معاملے کے جو اسباب ہیں وہ فراہم کر دے. ایسا نہ ہو کہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں جانے کا، لیکن وہ سبب جو مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے چاہیے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، وہ مجھے میسر ہی نہ آئے، کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے. اچھا خاصا میں جو ہے وہ نکل رہا تھا ایک فرض کریں کسی بھی نیک کام کے لیے، ایسی رکاوٹ آ گئی کہ وہ توفیق سلب ہو گئی. اسے کہتے ہیں توفیق حاصل ہونا. تو جو ہم دعا خدا سے دعا کرتے ہیں ہر حال میں توفیق کی، یعنی اے خدا تو میرے لیے اسباب فراہم کر دے، اے خدا آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دے، تاکہ میں اس ہدف تک، اس مقصد تک جو میرے ذہن میں، اس تک پہنچ سکوں. ایک لفظ ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایصال الی المطلوب، اور ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق. یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کسی بھی شخص کے پاس اگر آپ جاتے ہیں کہ مجھے ذرا راستہ بتا دو، کہ مثلا فرض کر لیں کہ مجھے محفل شاہ خراسان جانا ہے، تو مجھے ذرا راستہ بتا دو، تو وہ مجھ سے ہدایت چاہ رہا ہے. میں اس کی ہدایت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اپنی جگہ کھڑا رہوں اور اس سے کہوں کہ دیکھو تم یہاں سے باہر نکلو، جب تم ہال سے باہر نکلو گے سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جانا اور سیدھے چلے جانا، سڑک آئے گی، سڑک کراس کر کے اس طرف چلے جاؤ گے تو محفل شاہ خراسان کے نزدیک پہنچ جاؤ گے. ایک یہ طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں راستہ دکھانا، یہ ہدایت ہے، آپ راستہ دکھا رہے ہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے محفل جانے کا راستہ بتاؤ، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر کھڑا ہوں، تم یہاں سے باہر نکلو، اس طرح سے جانا تم پہنچ جاؤ گے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خود محفل شاہ خراسان پہنچا کر آؤں گا. یہ بھی ہدایت کا ایک طریقہ ہے. بس ہدایت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف دور سے نشاندہی کریں، یہ بھی ہدایت ہے. لیکن ہدایت کا ایک طریقہ یہ کہ دور سے نشاندہی نہ کریں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اصل مقصد تک جا کے پہنچا کر آئیں. لیکن عزیزان گرامی، اس کے اندر بھی ایک چیز خیال رہے، ہدایت کا یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. اگر آپ کسی سے کہیں کہ تم مجھے راستہ بتاؤ، اگر وہ کھڑے ہو کے دکھائے گا، ممکن ہے اگر آپ کو بتا دے تو آپ غلطی کا شکار ہو جائیں. لیکن اگر آپ کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب ہاتھ پکڑا یا نہیں پکڑا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پہنچا کیا تو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، تو اب تو راستہ گم ہونے کی گنجائش نہیں ہے نا، اب تو ہدف تک پہنچنا یقینی ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایک بات ابھی بھی اس کے اندر ذہن میں رہے کہ جب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو محفل شاہ خراسان تک پہنچا دوں، آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو گود میں اٹھا کے نہیں لے کے جاؤں گا. اللہ ہدایت کرتا ہے دونوں طریقے سے، وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی فراہم کرتا ہے، وہ تمہیں پہنچا کر بھی آ سکتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، چلنا آپ کو خود ہے، وہ گود میں اٹھا کے آپ کو کوئی نہیں لے کے جائے گا. اسلام میں راستہ دکھانے کا طریقہ بھی ہدایت میں موجود ہے، اور اسلامی ہدایت میں پہنچانے کا طریقہ بھی موجود ہے، لیکن جبر کا طریقہ نہیں ہے، زبردستی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اسباب فراہم کر دیتا ہے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسباب فراہم کر دے اور پھر ہمیں ان اسباب سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق دے دے. ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی قسم کے فضل و کرم میں کمی نہیں ہے، ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اسے استفادہ کرنے میں کمزور ہیں. ماہ مبارک رمضان ہر سال ہمارے پاس آ رہا ہے، آیا ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے سال کے رمضان میں اور اس سال کے رمضان میں ہم نے کوئی ترقی کی ہے؟ اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال سے اس سال تک اپنا وقت ضائع کیا ہے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کرتا ہے، ان اسباب پہ چلنا ہمارا کام ہے. اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ کوئی ایسی رکاوٹیں نہ آ جائیں کہ ارادہ بھی ہے، اسباب بھی فراہم ہیں، آخر میں موڈ بدل گیا، کوئی اور ایسی لائٹ چلی گئی. اب لائٹ چلی گئی تو آپ کو مثلا تقریر سننے میں آنے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن شیطان ورغلاتا ہے اب تو لائٹ چلی گئی اب رہنے دو. اب دیکھیں یہ بھی رکاوٹ ہے، اسباب سارے فراہم ہیں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اب ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہمارا کام ہے. ہم بلا وجہ کی چیزوں کو اپنے لیے رکاوٹ فرض کر لیتے ہیں، اس کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں. بس عزیزان گرامی، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگو. کس چیز کی؟ روزے رکھنے کی توفیق مانگو اور تلاوت کتاب کی توفیق مانگو. اب روزے کی توفیق، اب دیکھیں روزہ کیا چیز ہے. روزہ آج کل کے جو روزے چل رہے ہیں پچھلے چند دنوں کے اور اس کا آج بھی، واقعاً بڑی توفیق چاہیے کہ انسان ان روزوں کو آج بھی رکھے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی رکھے. لیکن عزیزان گرامی، ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ صبح سے ظہر تک اور شام تک جتنی مشکل سے روزہ پورا ہوا ہوگا، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جیسے افطار ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم تقریباً ایک ریگولر حالت کے اندر، نارمل حالت کے اندر آ گئے ہیں. یہ بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے، لیکن اگر یہ روزہ نہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کے آگے جو شرمساری محسوس ہوگی نا، وہ بڑی خطرناک ہے. اس شرمساری سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان ہمت کر کے روزہ رکھے. یعنی ٹھیک ہے کہ شیطان بھڑکائے گا، بہت کہے گا کہ بھائی اب کل کا روزہ بہت سخت تھا، اب رہنے دو، آج چھوڑ دو، لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ اگر ہمت کر کے رکھ لیں گے تو جب یہ روزہ گزر جائے گا تو آپ کو انتہائی خوشی محسوس ہوگی کہ شیطان نے بھڑکایا بہت، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس رکاوٹ کو اپنے سے دور کر دیا. اب یہ روزہ جب انسان سخت گرمی میں رکھتا ہے نا، تو اس کا ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہے. اگر سمپل روزہ ہو، سردیوں کا روزہ ہو، مختصر روزہ ہو، وہ روزے کا وجوب پورا ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے. وہ روزہ آپ کی قسمت ہے، ماہ مبارک رمضان سردیوں میں آ گیا، آپ نے رکھ لیا، روزہ پورا ہو جائے گا، ذرا سی بھی خرابی نہیں ہے. لیکن وہ روزہ جو سختیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، بلکہ ہر وہ عبادت، روایت ہے، ہر وہ عبادت جس میں سختی انسان جھیلتا ہے، سختی اٹھاتا ہے، اس عبادت کا ثواب ہی مختلف ہے. وہ عبادت دوسری عبادت ہے. سخت سردیوں کی نماز شب اور سخت گرمیوں کا روزہ، وہ تو معصوم کو ہی پسند تھا. لہذا سختی کے عالم میں جو بھی عبادت کی جائے گی، خدا کی خاطر سختیاں اٹھانا ویسے ہی پسندیدہ ہے. تو روزہ توفیق چاہتا ہے، خدایا روزہ رکھنا ہے، بڑی مشکل ہے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے بغیر کھائے پیے رکنا ہے، وہ بھی گرمی میں، توفیق چاہیے. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ سے توفیق مانگو. دوسری توفیق کس لیے ہے؟ تلاوت کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق طلب کرو. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں اسی خطبہ شعبانیہ میں آگے چل کے یہ جملہ موجود ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. ایک آیت پڑھی جاتی ہے اگر ماہ مبارک رمضان میں، تو سمجھ لیں کہ ایک دوسرے ایام میں پورا ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. مبارک رمضان میں ایک آیت کے پڑھنے سے وہ ثواب مل جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ مفاتیح الجنان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعمال کی جو راتیں ہیں شبہ اعمال, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہترین عمل علمی نشست ہے. قرآن کی تلاوت کیجئے, ایسے اعمال کیجئے, قرآنی اعمال سر کے اوپر رکھیں, سامنے رکھیں, فلاں سورہ پڑھیں, فلاں دعا پڑھیں, یہ سب کچھ ہے. لیکن ایک خاص بات آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ شب قدر کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں, ہر وقت انسان کا دل چاہتا ہے کہ شب قدر میں پہلے سیکنڈ سے لے کے آخری سیکنڈ تک سارے اعمال انجام دے, دعائے جوشن کبیر بھی پوری پڑھے, جو صورتیں آئی ہیں وہ بھی پوری پڑھے, نماز 100 رکعت جو ہے وہ بھی ادا کرے. یہ سارے ثواب انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعی حاصل کرنے چاہیے. یہ شب دوبارہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی, لیکن اسی میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تم اس رات میں کوئی علمی مباحثہ کرتے ہو, علمی گفتگو کرتے ہو, تو اس کا ثواب اور بھی بڑھ کر ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے آپ نے اندازہ لگا لیا, لیکن قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر, لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت پیش کروں, رسول پاک نے یہ جملہ کس سے فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کرو ماہ مبارک رمضان میں, اور زیادہ سے زیادہ کرو, مطلب ایک آیت کا ثواب جب ایک قرآن کے برابر میں ہے تو میں زیادہ پڑھوں گا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں رسول پاک؟ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو عربی زبان کو جانتے ہیں, جو عربی زبان کو جانتے ہیں. یعنی رسول پاک ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن تمہیں سمجھ میں آتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ پڑھو. یعنی سمجھ میں تو آ ہی رہا ہے, پڑھنے میں اضافہ کرو. اب یہ جملہ جب ہم تک پہنچتا ہے تو ہم اسے کس معنوں میں لیتے ہیں کہ بس اس کی تلاوت کرتے چلے جاؤ. یقیناً تلاوت کا فائدہ ہے, لیکن اس تلاوت کے ساتھ عرب زبان کے لوگ جن سے رسول پاک فرما رہے تھے خود بخود آیات کا مطلب سمجھتے جاتے تھے. ہمارے لیے تھوڑی سی کمزوری یہ ہے کہ ہم تلاوت کر تو سکتے ہیں لیکن سمجھنے میں کمزوری ہے. لہذا یا عربی زبان کو اتنا سیکھ لیں کہ ہم عربی زبان میں جب قرآن کو پڑھیں تو مفہوم سمجھ میں آتا رہے, یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ترجمے والا قرآن ہے اور حاشیے والا قرآن ہے اس کو لیں, حاشیہ پڑھتے جائیں اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے جائیں, تاکہ قرآن کا جو مقصد ہے ہدایت, وہ ہدایت کا مقصد ہم تک پہنچ سکے. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والا. اس حوالے سے چند قرآن جو ترجمے والے ہیں بہت مشہور ہیں, مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن ہے, قدیم ترین جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہی ہے, ایک زمانے میں بہترین ترجمے والا قرآن یہی تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی زبان تھوڑی سی قدیم ہے اور تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس کو, اور ظاہر ہے کہ زبان بدلتی رہتی ہے. اب 2015 میں جو ہماری زبان ہے وہ اس زمانے کی زبان سے کافی مختلف ہے, ہے اردو زبانی, لیکن اس کے لیے مثلا جو دوسرے ترجمے ہیں, مولانا ذیشان ادر جوادی صاحب کا ترجمہ ہے, شیخ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ ہے, یہ اچھے ترجمے ہیں. ان کے اندر جو حاشیے سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں اور ان میں جو تفسیری کلمات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں, ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ جدید تقریباً ترجمے والے قرآن ہیں, ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں. تلاوت کے ساتھ ساتھ مفہوم سے بھی ہم استفادہ کریں. اس کے بعد آگے ارشاد ہو رہا ہے, میں کچھ جملے نکال رہا ہوں کیونکہ یہ بہت طویل خطبہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں اس کو مکمل تو یقین نہیں کر پائیں گے, لیکن کچھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں. ارشاد ہوتا ہے, وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جَوْعِ الْقِيَامَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ, جب تمہیں پیاس لگے, جب تمہیں بھوک لگے, تو تم روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا. جب تمہیں یہ محسوس ہو تو ذرا اس کو یاد کرنا کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. تو اس کے ذریعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عبرت حاصل کرنا. یہ عبرت حاصل کرنا عبور سے نکلا ہے, سڑک کراس کرنا, آج کل سڑک پار کرنا کہتے ہیں, سڑک کراس کرنا کہتے ہیں, ذرا اچھی اردو میں اس کو سڑک عبور کرنا کہتے ہیں. سڑک عبور کرنا, عبور کرنا یعنی وہی کراس کرنا, گزر جانا. یہ عبور اسی عبرت سے نکلا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں بات سے عبرت حاصل کرو, کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو سامنے واقعہ ہے اس کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو, یعنی اس سے گزر جاؤ اور جو نصیحت اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہے اس کو دیکھو. مثال کی بات ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ اس شخص کی عیادت کے لیے گئے, اس نے بتایا کہ میں جلدی سے روڈ کراس کر رہا تھا, ایک گاڑی نے ٹکر مار دی اور یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو گیا. اچھا, اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا, اس واقعے سے عبور کر جائیں اور عبرت حاصل کریں کہ جب بھی سڑک کراس کرنی ہو تو احتیاط سے دونوں طرف دیکھنے کے بعد. یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی عبرت حاصل کرو, جو واقعہ سامنے پیش آیا ہے اس سے اس کو دیکھو, آگے چلے جاؤ. یا تعبیر خواب کہا جاتا ہے, خواب کی تعبیر. خواب کی تعبیر مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے, اس سے گزر جاؤ اور آگے جاؤ اور آگے جا کر دیکھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے, اور دیکھنا چاہو کوشش کرو یا جو اس کام کو کر سکتے ہیں, تعبیر خواب بیان کر سکتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, خواب سے عبور کر کے آگے چلے جاتے ہیں. یہ سب لفظ عبور سے ہیں. تو یہ جو روزہ ہے اس میں انسان کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, عبرت حاصل کرو اس سے. آج میرے پاس کسی نے ایس ایم ایس بھیجا, مجھے مفہوم یاد ہے اس کا, شعر کی صورت میں تھا کہ جب تمہیں روزے کے وقت بھوک اور پیاس لگے تو کربلا میں علی اصغر کو یاد کر لینا, پھر تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ختم ہو جائے گا. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ ملا دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اور آپ دوسرے واقعے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں. جس طرح سے ہمیں کربلا میں جناب علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے, اس طرح سے قیامت کے دن کی اگر بھوک اور پیاس کو محسوس کیا جائے تو انسان پہ گہرا اثر پڑ سکتا ہے اس کی تربیت کے اوپر. آگے بڑھتے ہیں, وقت اس کے اندر کم سے کم لگائیں ہم. ایک اور چیز ہے, یہ جو ہم عید کے لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں, روایات میں موجود ہے کہ جب تم عید کے لیے نماز پڑھنے جایا کرو تو یہ سوچا کرو کہ جیسے تم سب کے سب محشر کی طرف مثلا جمع ہو رہے ہو, اور جب تم خطبہ سن رہے ہو, مثال کی بات ہے, تو اس طرح سے سمجھو کہ یہ محشر کا میدان ہے جہاں پر سب لوگ جمع ہیں, اور جب تم نماز سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہو تو یہ سمجھو کہ اب تمہیں اپنے اپنے مقام کی طرف بھیجا جا رہا ہے. تو اس میں بھی یہی بات ہے, یعنی انسان عید کے موقع پہ جا رہا ہے, لیکن عید کے موقع پر بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ قیامت کو یاد رکھو. اب میں شاید دوست یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر لوگ اپنے خطبوں کے اندر, علماء نے اگر خطبوں کے اندر کہیں قیامت کا لفظ ڈال دیا تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی کم سے کم عید کے دن تو مرنے اور موت کی اور قیامت کی بات نہ کیا کرو. لیکن عزیزانِ گرامی, روایتیں ہیں ہمارے پاس, ہم کیا کریں کہ اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی بھی چیز کو صرف ظاہر کی حد تک محدود نہ کرو, معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرو, چیزوں کو صرف ظاہری حد تک نہ دیکھو, ان کو پیچھے جا کر سمجھنے کی کوشش کرو, عبور کرو معاملات سے گزر کے آگے چلے جاؤ. لہذا یہ سارے موقع وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں قیامت کو یاد رکھتے رہنا چاہیے. آگے ارشاد ہوتا ہے, وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, اپنے فقیروں اور اپنے مسکینوں پر صدقہ دو, ان کو ان کی مشکلات کو, ان کی مالی مشکلات کو حل کرو. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, اپنے بزرگوں کا احترام کرو, ان کو عزت دو. وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ, اپنے بچوں پر رحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ, صلہ رحم کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. عزیزانِ گرامی, صلہ رحم کا معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس غالباً, اور امام اس سے کہتے ہیں, امام کا ماننے والا ہے, کہتے ہیں کہ تم کل ہی یہاں پر پہنچے ہو مکہ, اور راستے میں تمہارے بھائی کے ساتھ بڑا زبردست جھگڑا ہوا ہے, اور تم دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے, گالیاں دی ہیں. یاد رکھو کہ ہمارا یہ کردار نہیں ہے, خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے, ہمیں یہ باتیں پسند نہیں ہیں, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب تمہارا بھائی کی یہ بس آخری عمر کے حصے ہیں اور وہ اس دنیا سے جانے والا ہے. امام پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وہ گھر تک نہیں پہنچ پائے گا, گھر پہنچنے سے پہلے مر جائے گا. اور تم نے چونکہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے تو اللہ نے تمہاری عمر بھی کم کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر بھی کم کر دی ہے. یعقوب اس شخص کا نام ہے, اس نے کہا کہ پھر مجھے بتا دیجئے کہ میری موت کب آئے گی. امام نے فرمایا کہ تمہاری عمر یقیناً کم ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد تم نے ایک صلہ رحم بھی کیا ہے, تم نے ایک صلہ رحم بھی کیا ہے, تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے, صلہ رحم کیا ہے. کہاں؟ کہا اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا. یعنی بھائی کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی تمہاری عمر کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے, لیکن ادھر سے تم ایک اور نیک کام کر چکے تھے, لہٰذا اللہ نے تمہاری عمر میں 20 برس کا اضافہ کر دیا ہے. روایت کے اندر ہے کہ صلہ رحم کے ذریعے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے, بلند مقام اس چیز کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. لہٰذا صلہ رحم کیا بہت زیادہ, اور قطع رحم کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. قطع رحم کے ساتویں امام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ساتویں امام کے خلاف جب ہارون الرشید کو کوئی بہانہ چاہیے تھا تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا کہ بھائی ذرا ان کے خلاف کوئی بہانہ نکالو, ان کو جیل میں ڈلوانا ہے, ان کو مار دینا ہے. تو کہا کہ محمد ابن اسماعیل کو بلاتے ہیں. محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ چھٹے امام کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل, بہت نیک آدمی, یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ انہی کے ماننے والے تھے. اس اسماعیل کا بیٹا محمد, یعنی ساتویں امام کا بھتیجا, محمد ابن اسماعیل کو بلا لیتے ہیں. محمد ابن اسماعیل کو بغداد جانے کی خبر پھیلی, ساتویں امام نے بلایا اپنے پاس, کہا میں نے سنا ہے تم بغداد جا رہے ہو. کہ ہاں کچھ حالات خراب ہیں میرے, سوچتا ہوں کچھ سفر پہ نکلوں. تو کہا کہ اگر تمہارے حالات خراب ہیں تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں. کہا نہیں, بہت قرضہ بھی ہو گیا ہے. کہا قرضہ ہی میں نپٹا دوں گا, تم اس کی فکر نہیں کرو, نہ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا دعوت نامہ آیا ہوا تھا بادشاہ کے دربار میں, طلب ہی اچھا موقع تھا, ان کی سمجھ میں بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے تو جانا ہے. خیر امام کو معلوم تھا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں. امام نے اسے کچھ پیسے بھی دیے کہ دیکھو میں تمہیں پیسے بھی دے رہا ہوں, نہ جاؤ. پھر بھی اس نے کہا میں جاؤں گا. تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب تم جانے پہ مصر ہو تو چلے جاؤ, لیکن میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا, میرے بچوں کی یتیمی میں حصہ نہ لینا, قطع رحم نہ کرنا اپنے چچا کے ساتھ. یہ چلا گیا. جانے کے بعد بادشاہ کے پاس گیا, اور بادشاہ کے پاس جا کے اس نے کہا کہ ایک مملکت کے اندر دو خلیفہ, یہاں پر آپ خلیفہ بن کے بیٹھے ہیں, وہاں پر ایک اور خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر سے آپ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, ادھر سے وہ لوگوں سے خراج لیتے ہیں, ان کے پاس بھی بڑا پیسہ آتا ہے. موقع مل گیا اس کو, اس نے پیسے 20,000 روپے کا ایک چیک مثال کی بات ہے اس کو دیا, یہ لو پیسے. تو اس نے کہا نہیں, مجھے آپ پیسے نہ دیں, مجھے آپ حوالہ دے دیں, کاغذ پہ لکھ کے دے دیں, میں فلاں جگہ جاؤں گا اور وہاں سے اس سے پیسے لے لوں گا. اس نے ٹھیک ہے, بادشاہ نے حوالہ لکھ دیا کہ تمہیں پیسے فلاں جگہ مل جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ محمد ابن اسماعیل قطع رحم کیا تھا اس نے اپنے چچا کے ساتھ, امام کے ساتھ قطع رحم کیا تھا, امام نے منع بھی کیا تھا اس کو. یہ گیا ہے, جب یہ اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس کو رکنا تھا, جب یہ باتھ روم کے اندر گیا ہے فریش ہونے کے لیے, تو تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اس کے بدن سے صرف گندگی باہر نہیں نکلی بلکہ پیٹ کے اندر سے انتڑیاں بھی باہر نکل گئیں. سخت بیمار ہو گیا, اس کو باتھ روم کے اندر سے اٹھا کے لایا گیا, یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں تھا, یہ روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں. اس کو باہر لایا گیا, تھوڑی دیر بعد جب پیسے اس کے پاس پہنچے ہیں کہ بھائی تم نے کہا تھا یہ پیسے, تو یہ آگے پیسے رکھ لو, تو اس نے پیسے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ پیسے اس وقت میرے پاس آئے ہیں کہ جب میری زندگی کا کوئی امکان نہیں, اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا پیسے کو استعمال کیے بغیر. صلہ رحم سے اس قدر عمر میں اضافہ کی 20 برس کی بات, اور قطع رحم کی صورت میں اس قدر سختی. تو عزیزان گرامی, صلہ رحم اور قطع رحم کا بہت ہی زیادہ اثر ہے، روایات میں ہی بہت زیادہ آیا ہے، اس حدیث کے اندر بھی جو کہ خطبہ شعبانیہ کی صورت میں ہے، صلوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، واحفظوا السنتکم، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، وغضوا عما لا يحل النظر الیہ ابصارکم، اور جس چیز کی طرف دیکھنا حرام ہے اپنی آنکھوں کو روک کے رکھو، واما لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم، اور جن چیزوں کو سننا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور روزے میں ٹائم پاس نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس آسان ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سیدھا ٹی وی کھولتے ہیں، ریموٹ ہاتھ میں لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ٹی وی پر وہ جو عین روزے کا ٹائم ہوتا ہے، جب انسان ٹائم کسی طرح سے پاس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہر جگہ پر ٹی وی پر ایسی ایسی شکلیں، صورتیں اور پروگرام آ رہے ہوتے ہیں کہ انسان بجائے اس کے کہ روزے کا آخری ٹائم پر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے، اور گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ مثلا جو سب سے خطرناک صورتحال ہے، میں فحاشی عریانی کی بات نہیں کروں گا، وہ اپنی جگہ پر پورے سال ہوتی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان جو کہ عبادت، اللہ سے لگاؤ، عرفان، اخلاق کا مہینہ ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے، عین افطار کے وقت پر انسان کھانے سے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے کہ افطار میں کرنا کیا ہے۔ ہمارے یہاں افطار میں میرا خیال ہے کہ خاتون خانہ کو دو تین گھنٹے تو کم از کم کچن میں بیٹھنا پڑتا ہے، عام طور پہ اس کے آخری دو تین گھنٹے کچن میں گزر جاتے ہیں، افطار کے لیے ایک معمولی کھانا کافی۔ ہاں، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ اچھا کھانا کھلائیں تاکہ ان کا شوق بڑھے، لیکن بزرگ بھی جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں، کھانے میں دسترخوان پہ یہ بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی ہونا چاہیے، اور آج تو ایک ہی قسم کا شربت بنا، اور وہ میں کس لیے لے کر آیا ہوں، وہ اسی لیے تو ہے کہ ارے بھائی، ساری چیزیں بچوں کی حد تک تو اچھی لگتی ہیں کہ جہاں پر ان کو راغب کرنا ہوتا ہے روزے کے لیے، ہمارے لیے کوئی اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان کو اپنی توانائی کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ دوسرے دن چھٹی نہیں ہے، اس کو کام کرنا ہے، دوسرے دن روزہ بھی رکھنا ہے، لہٰذا کمزوری سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انواع و اقسام کے کھانے کھانے کے لیے خاتون خانہ کو دو تین گھنٹے کے لیے کچن کے اندر مصروف کر دیں، اس کام کو کسی اور اچھی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ تو جہاں پر ٹی وی کے ذریعے سے آنکھوں کی برائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کانوں کی برائیاں ہم سنتے ہیں، اسی کے اندر ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے نزدیک کرنے کی عبادت ہے وہ صرف ایک رسمی عبادت رہ جاتی ہے، اور صرف کھانا کھانے کی حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی اور مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی رمضان کی برکتیں یا تو گھی کے اور تیل کے ڈبے کے اوپر لکھی ہوئی آئی نہیں ہوں گی، یا پھر جو ہے وہ رمضان کی برکتیں کسی شربت کی بوتل کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی۔ کیا یہ رمضان کی برکتیں ہیں؟ اور کیا رمضان، یعنی رمضان کی برکت صرف اسی کا نام رہ گیا ہے؟ بہرحال یہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھوں، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر، دوسرے بچے جو یتیم ہو گئے ہیں، تم ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ کل اگر تمہارے ساتھ موقع آیا اور تم دنیا سے چلے گئے، تمہارے بچے یتیم ہوئے، تو پھر ان کے ساتھ بھی اگر تم نے آج دوسرے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو کل کوئی تمہارے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ روایت ہے کہ رسول پاک کے پاس ایک بچہ آیا اور کہا کہ ابو فوت ہو گئے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ کھانے کو بھی دے دیجئے۔ رسول پاک نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر پہ کچھ ہے تو لے آؤ، تو 21 کھجوریں گھر پہ تھیں، وہ ساری آ گئیں۔ رسول پاک نے اس کو جو کہا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور استعمال کرو۔ اسی دوران میں معاذ، جو رسول پاک کے صحابی معاذ، وہ آ گئے، انہوں نے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کو دعا دی، بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اس کو دعا دی۔ رسول پاک نے معاذ سے کہا کہ معاذ، تم نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئے ہیں نا، اللہ نے تمہارے اتنے گناہ معاف کر دیے۔ یتیم کی اتنی عظمت ہے ہمارے یہاں, اتنی عزت ہے, اتنا احترام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس چاہتا ہے کہ تم لوگ یتیموں کا خیال رکھو, یتیموں کے سر پہ صرف ہاتھ پھیرنے کا, شفقت سے محبت سے ہاتھ پھیرنے کا اتنا ثواب ہے. تم نے جو ہاتھ پھیرے ہیں اس میں تمہارے گناہ معاف ہوئے, تمہیں اتنا ثواب ملا. میں اس کے بعد پھر کچھ جملوں کو چھوڑ کے آگے نکلتا ہوں. ایوہ الناس, اے لوگو, من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر, تم میں سے جو شخص اس مہینے میں کسی صاحب ایمان روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا, کانا لہو بذالک عند اللہ عتق نسمۃ, اس کے لیے اللہ کے نزدیک اتنا ثواب ہے جتنا کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہو. ومغفرۃ لما مضى من ذنوبه, اور اس کے لیے جو گزشتہ گناہ ہے اس سے معافی کا پروانہ اس کو ملتا ہے. جب انسان کسی مومن صاحب ایمان کو جو روزے دار ہے اس کا روزہ افطار کرائے تو اس قدر ثواب ہے. روایتوں میں آیا بھی ہے کہ اگر انسان کسی مومن بھائی کو خدا کی خاطر, ایک مومن کو خدا کی خاطر کھانا کھلائے, افطار نہیں صرف کھانا کھلائے, عام کھانا, افطار کا معاملہ کہیں اس سے زیادہ کہیں بلند ہے, صرف کھانا کھلائے اللہ کی خاطر, کوئی مقصد نہ ہو کہ آج کھانا کھلائیں گے تو سر کو, آفیسر کو, بڑے صاحب کو کھانا کھلائیں گے تو ہمارے کام آسانی سے ہو جائیں گے, کوئی ترقی مل جائے گی, کوئی پروموشن ہو جائے گا, کوئی اٹکا ہوا معاملہ نکل جائے گا, نہیں, واقعی خدا کی خاطر. جب انسان خدا کی خاطر کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو چھٹے امام فرماتا ہے اس سے اتنا ثواب ملے گا جو فعام کو کھلانے کا ثواب ہوگا. تو راوی نے پوچھا, حالانکہ وہ بھی عرب ہے, راوی نے پوچھا کہ مولا فعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہنے فعام کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا, فعام کیا ہوتا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ فعام کا مطلب ہے 100,000 افراد. اگر انسان خدا کی خاطر کسی مومن کو کھانا کھلائے تو ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب 100,000 افراد کے برابر ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک اہم بات, یہ جو افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو رسول کا یہ خطبہ سن رہے تھے, مثلا کسی خطبہ سننے والے مومن نے مطلب ہاتھ اٹھا کے سوال کیا, البتہ یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہاتھ اٹھا کے سوال کیا, یہ میں ہمارے کلچر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, کسی نے ہاتھ اٹھا کے سوال کیا کہ حضور, فقیلا یا رسول اللہ, کسی نے پوچھا, ولیسا کلنا یقدر علی ذلک, ہمارے پاس گھر میں اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے, ہم کسی مومن کو کہاں سے افطار کرائیں گے؟ ٹھیک ہے, افطار کرانے کا ثواب بہت ہے, کھانے کو ہمارے گھر میں کچھ نہیں. قال صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول پاک نے فرمایا, اتقوا النار, جہنم سے ڈرو, جہنم سے بچو, ولو بشق تمرتن, ایک کھجور کا ٹکڑا نہیں دے سکتے, ایک کھجور کے ٹکڑے سے افطار کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ افطار کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ ایک کھجور دے دیجئے, ایک شربت کا گلاس پلا دیجئے, تھوڑا سا نمک چکھا دیجئے, افطار اسی کا تو نام ہے, اور کیا ہے, افطار ہو گیا. اب اگر کھانا نہیں کھلا سکتے نہ کھلائیے, بڑی دعوت نہیں کر سکتے نہ کیجیے, لیکن اتنا تو کم از کم ہو کہ کسی کو کم از کم ایک کھجوری کھلا دی جائے. تو رسول پاک فرماتے اتقوا النار, جہنم سے ڈرو, ولو بے شک تمرتن, کھجور کا ٹکڑا, اتقوا النار, ولو بے شربت من ماءٍ, پانی کا ایک گلاس, تھوڑا سا پانی پلا دو, تھوڑا سا کھجور دے دو, کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ یعنی اس ثواب کو حاصل کرو, جانے نہ دو اس کو, بہانے بازیاں نہ کرو, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, ہم تو اپنے لیے پریشان ہیں. ارے بھائی کسی اور طریقے سے صحیح, بڑا کھانا نہیں کھلا سکتے, چھوٹا تھوڑا بہت, لیکن اس ثواب سے محروم نہ رہو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, ومن کفا فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ, رمضان میں روزے کے دوران غصہ بہت آتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان, ظاہر ہے سارا دن بھوکا رہا ہے, پیاسا رہا ہے, اب اس کو بات بات پہ چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے. اچھا, اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی دکاندار ہے تو اس کے پاس کچھ ملازم ہیں, گھر پہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس ماسیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی, یا کوئی آفیسر ہے تو اس کے ماتحت کلرکس ہیں, چھوٹے کام کرنے والے ہیں, رسول پاک فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ فِيهِ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اگر کوئی اپنا شر اپنے ماتحتوں سے روک لے گا، ان کو ڈانٹے گا نہیں، اپنے چڑچڑے پن کا ان پر اظہار نہیں کرے گا، اپنی جو پیاس ہے، اپنی جو بھوک ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا غصہ نہیں نکالے گا، جب یہ اپنے غصے کو روکے گا تو خدا قیامت کے دن اپنے غصے کو اس سے روکے گا۔ تم آج دنیا میں کسی بندہ خدا کے لیے کچھ کرو تو اس بندے کا خدا قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ کرے گا۔ تم خدا کے بندے کو کچھ دیتے نہیں ہو اور بندے کے خدا سے سب کچھ مانگنا چاہتے ہو، وہ دینے پہ تیار ہے لیکن تم اس کے لیے کیا کرنے پہ تیار ہو، یہ سوال ہے۔ اس کے بعد وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا، ایک دفعہ پھر یتیم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو اس میں یتیم کا احترام کرے گا ماہ رمضان میں، أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، تو اللہ قیامت کے دن اس کو عزت دے گا۔ تم یہاں پر یتیم کو عزت دو، وہاں پر خدا تمہیں عزت دے گا۔ اصل میں یتیم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی عزت ان کے گھر والوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلا اگر بچہ کسی جگہ پر نیاز کے لیے لائن میں لگا ہوا ہو تو مثلا نیاز بانٹنے والے اسے ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے ابو اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر کوئی نہیں ڈانٹے گا اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی عزت اس کے والد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جس کا باپ نہ ہو وہ بچہ کہتا ہے اب میری عزت کون کروائے گا، میرا باپ ہی میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب یتیم بچہ اپنے آپ کو بے بس اور بے عزت سمجھ رہا ہوتا ہے، تم اس کو عزت دیتے ہو، اور جب تم اس کو یہاں پر عزت دیتے ہو تو خدا تمہیں قیامت کے دن پھر مزید ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّا فَقَلَ اللَّهُ مِيزَانُ يَوْمَ تَخَفَّفُ الْمَوَازِينُ، جو رمضان کے اندر میرے اوپر زیادہ درود بھیجے گا، رسول پاک فرما رہے ہیں جو رمضان میں میرے اوپر زیادہ درود بھیجے گا، قیامت کے دن جب لوگوں کے میزان اور ترازو ہلکے ہوں گے، اللہ ان کے میزان ان کے ترازو کے ہلکے پن کو دور کر دے گا، ان کے ترازو کو بھاری بنا دے گا۔ تو جو شخص رسول پہ صلوات بھیجے اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والے، اس آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر روز اپنے نماز کے بعد، نماز سے پہلے سوچ لیں کہ میں ہر سال یہ نہیں کرتا تھا لیکن اس سال یہ کام کروں گا، کہ مثلا سحری کے وقت، سحری کے بعد، سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا، صرف 5 منٹ پہلے، یعنی جو ٹائم آپ کا اٹھنے کا ہے اس سے 5 منٹ پہلے کا الارم لگا لیجئے، اور اس 5 منٹ کو وقف کر دیجئے کہ خدایا یہ میں 5 منٹ اپنے رسول کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ مشکل ہے اس کام کے لیے، ہم لوگ بعض کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کو بہت اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات صرف 5 منٹ پہلے اٹھنے کی ہے۔ اگر ہم اپنی اس زندگی کے اس 5 منٹ کو مختص کر دیں، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے وہ 5 منٹ ہی بہت قیمتی ہیں، ٹھیک ہے نہیں اٹھے، آپ اس ٹائم کو دن کے کسی اور وقت میں ایڈجسٹ کر لیجئے، افطار سے پہلے ایڈجسٹ کر لیجئے، یقین یعنی یہ عہد کر لیجئے کہ میں اس سال ماہ مبارک رمضان میں افطار سے 5-10 منٹ پہلے رسول پاک پر 100 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ کتنی دیر لگنی ہے 100 دفعہ درود بھیجنے میں، لیکن کوشش کیا کریں کہ جب درود بھیجیں تو یہ سوچ کے بھیجا کریں، اپنے دل کے اندر ایک خیال پیدا کریں، خیال کا پیدا کریں، خیال یہ پیدا کریں کہ یہ رسول ہے کہ جس پہ میں درود بھیج رہا ہوں، یہ رسول ہے، اس نے مجھے اس خطبے کے ذریعے سے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ میں ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام پا سکتا ہوں۔ یہ سوچ کے جب درود بھیجیں گے نا تو پھر صرف زبان نہیں ہلے گی بلکہ دل بھی تھوڑا سا متوجہ ہو جائے گا، دل بھی تھوڑا سا متوجہ ہو جائے گا، اور دل کی توجہ کے ساتھ جب درود بھیجیں گے تو اس سے جو فائدہ ہونا ہے وہ ہے سچا اور حقیقی فائدہ، وہ ہے سچا اور حقیقی فائدہ۔ اصل نورانیت جو نور حاصل ہوگا اصل نور اسی سے حاصل ہوگا، لہذا جو ثواب ہے وہ یقیناً ملتے ہیں، لیکن نور کی جو دل میں ضرورت ہے اس کے لیے تھوڑا سا توجہ ہونا بھی ضروری. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. خطبے کا کافی حصہ بھی باقی ہے، میں صرف آخری اس کے جملے کو لے آتا ہوں. اس ایک مقام پر آ کر امیر المومنین، چونکہ اس خطبے کے راوی خود امیر المومنین ہیں، ایک مقام پر آ کر امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر. یہ ساری باتیں درست، آپ نے بہت سارے کام بتائے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ بتائیے کہ اس مہینے کا بہترین عمل کون سا ہے، افضل ترین عمل کون سا ہے، مجھے یہ بتا دیجئے، مجھے یہ بتا دیجئے. اچھا، جب امیر المومنین نے یہ سوال کیا تو رسول پاک نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا بہترین عمل، الورع عن محارم اللہ عز و جل، اللہ کے حرام کاموں سے بچنا یہ بہترین عمل ہے. اب میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ رسول پاک فرماتے کہ اے علی، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ تک کھڑے رہ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر 10 منٹ تک اتنی دیر تک یہ جملہ پڑھتے رہنا، یہ بہترین عمل ہے. تو میں کہتا کہ بہترین بات ہے، میں یہ کام کروں گا، روزانہ کروں گا، ساری زندگی کروں گا. لیکن رسالت مآب نے حضرت علی کو کیا فرمایا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں بہترین عمل کیا ہے. بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی حرام شدہ چیزوں سے پرہیز کرو. عزیزان گرامی، اس گلاس میں پانی رکھ دیا گیا، میں نے پی لیا، لیکن غلطی سے اس گلاس میں پہلے سے مکھی ہوتی گری ہوئی ایک چھوٹی سی، اور اس میں اتنا سارا پانی ڈال دیا جاتا تو میں یا اس جگہ پر موجود کوئی شخص پانی پیتا اس میں سے؟ کہہ رہے نہیں. اس ایک مکھی کی وجہ سے یہ پورا پانی ہم میں سے شاید کوئی پینے کے لیے تیار نہ ہوتا. ہمارے قلوب میں ماہ مبارک رمضان میں صفائی آنی ہے، پاکیزگی یعنی نور آنا ہے. یہ آئے گا ماہ مبارک رمضان میں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر یتیموں پہ شفقت کی جائے، اگر ضروری ہے کہ روزے دار کو افطار کرائی جائے، اگر ضروری ہے کہ دعائیں کی جائیں، اگر ضروری ہے کہ صلہ رحم کیا جائے، اگر ضروری ہے کہ قطع رحم سے پرہیز کیا جائے، اگر ضروری ہے کہ رسول پاک پر درود بھیجا جائے، لیکن افضل ترین عمل ضروری یہ ہے کہ پہلے اس گلاس کو پاک و پاکیزہ صاف کرو، پہلے اس کی گندگی کو دور کرو، اس کو گندا نہ ہونے دو. یہ میرا دل جو گندگی سے بھرا ہوا ہے، میں اس کو صاف نہیں کروں گا تو اس میں کتنی ہی دوسری اچھائیاں ڈالتا رہوں، صحیح معنوں میں پاکیزگی نہیں پیدا ہوگی. پاکیزگی اس وقت پیدا ہوگی کہ جب میں ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کے قبول ہونے کی شرائط ہیں اس کو بھی تو عمل کروں نا. میں نے اپنی آنکھوں کو کسی برائی سے بچایا نہیں بچایا، میری زبان برائیاں کس طرح، درود تو بھیجنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں غیبت سے کیوں پرہیز نہیں کرتا؟ میں اپنے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ کمائی کے لیے جھوٹ بولنے بھی کیوں تیار ہو جاتا ہوں؟ میں لوگوں کو دھوکہ دینے بھی کیوں تیار ہو جاتا ہوں؟ ماہ مبارک رمضان ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، میں ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرا دل نورانیت سے بھر جائے گا، لیکن اپنے کاروبار کو زیادہ وسعت دینے کے لیے، چند پیسے زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیتا ہوں، ان کے سامنے جھوٹ بھی بول دیتا ہوں. تو پھر میں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز تو نہیں کیا؟ تو پھر میں سارے کام کر رہا ہوں لیکن جو افضل ترین عمل ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں، پہلے افضل ترین عمل کو انجام دینا ہے تاکہ قلب پاک ہو جائے. ایک دفعہ جب قلب سے گندگی نکل گئی تو پھر اس میں جتنی بھی آپ خوبیاں، اچھائیاں، نیکیاں ڈالتے رہیں گے وہاں سے اس کا نور پھوٹتا رہے گا، روشنی بڑھتی رہے گی، قلب مزید پاک و پاکیزہ ہوتا رہے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. آخری جملے عزیزان گرامی، اس کے بعد رسول پاک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت علی کھڑے ہوئے, آپ نے سوال کیا, رسول نے جواب دیا, رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے گئے. حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا, یا علی اب کی لما یستحل من کا فی حاضر شہر, جو تم پر اس مہینے میں گزرے گی نا اس کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کا انی بیکا و انتا تسلی رب کا وقد ان باسا اشق الاولین, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور ایک اشق الاولین و اشق الاخرین آ رہا ہے, ویسا ہی کہ جس نے ناقہ حضرت صالح کو ذبح کیا تھا, قتل کیا تھا, بالکل ویسا ہی شقی ترین انسان آ رہا ہے اور تیرے سر پر ضرب لگا رہا ہے اور تمہاری داڑھی کو خضاب کر رہا ہے, یعنی خون سے سرخ ہو جائے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے صرف یہ پوچھا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرا دین تو صحیح سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن میرا دین تب تک جو ہے وہ خراب ہو چکا ہو, میرا دین صحیح سالم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رسول نے فرمایا ہے فی سلامت من دین, نہیں تمہارا دین بالکل صحیح سالم رہے گا, تم نیک ترین حالت میں جاؤ گے یہاں سے. تو رسول پاک نے جب یہ بیان کیا اس کے بعد کہا, یا علی من قتل کا فقد قتلنی, بس یہ آخری جملے ہیں, اے علی جس نے تجھ کو قتل کیا اس نے مجھ کو قتل کیا, ومن ابغض کا فقد ابغضنی, جو تجھ سے خفا رہے وہ مجھ سے خفا ہے, ومن سب کا فقد سبنی, جو تجھ کو برا بھلا کہے اس نے مجھ کو برا بھلا کہا, لأنک منک نفسی, کیونکہ تم اور میں ایک ہی نفس ہیں, تم مجھ سے ہی ہو, وروحک من روحی, تمہاری روح میری روح سے ہے, وطینک من طینتی, اور تیری طینت میری طینت سے ہے, ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور تجھ کو خلق کیا ہے, واصطفانی و ایاک, مجھے اور تم کو مصطفیٰ بنایا ہے, مختار بنایا ہے, واختارنی للنبوت واختارک للامامت, مجھے نبوت کے لیے پسندیدہ بنایا, برگزیدہ کیا, تم کو امامت کے لیے برگزیدہ کیا, ومن انکر امامت کا فقط انکرنی نبوتی, جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا, یا علی انتا وسیعی, اے علی تم میرے وسیع ہو, و ابو ولدی, اور میرے بچوں کے باپ ہو, و زوج و ابنتی, اور میری بیٹی کے شوہر ہو, و خلیفتی علی امتی, اور میری امت پر میرے بعد میرے خلیفہ جانشین ہو, فی حیاتی و بعد اموتی, میری زندگی میں بھی خلیفہ ہو میرے بعد بھی خلیفہ ہو, امرو کا امری, جو حکم تم دو گے وہ میں نے دیا, و نہیوں کا نہی, جس کام سے تم روکو گے سمجھ لو اس کام سے میں نے روکا, اقسمو باللذی باثنی بالنبوت و جعلنی خیر البریت انک لحجت اللہ, میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنایا, جس نے مجھے بہترین مخلوق بنایا, کہ تو اللہ کی حجت ہے علی خلق ہی اس کی مخلوق پر, و امین ہو علی سر رہی, اور اس کے رازوں کے امین ہو تم, و خلیفت ہو علی عباد ہی, اور تم اللہ کے خلیفہ ہو اللہ کے بندوں کے اوپر. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو کچھ خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے پڑھا گیا, بولا گیا, سنا گیا, بولنے والے اور سننے والے سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو تیرے دین کے خدمتگار ہیں اس کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما, ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما, ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو لوگ پریشان حال مشکلات میں گرفتار ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ماہ مبارک میں جو اعمال ہم نے آج انجام دیے ہیں اور جو آئندہ انجام دیں گے, پروردگار اپنی خصوصی رحمت و عنایت سے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اگر ہمارے اعمال میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو اپنی خصوصی رحمت سے اسے نظر انداز فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ماہ مبارک رمضان سے ہمیں بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ دین کے خدمتگار ہیں، جو دین کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، علماء، فضلاء، مجتہدین، علماء کرام جہاں جہاں خدمت میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی دین کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہیں، ان سب کو ناکام و نامراد فرما۔ پروردگار یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں مومن خلاف سازش ہونے، پروردگار تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اے پروردگار تمام شیعیان اہل بیت کو اس پرآشوب دور میں استقامت عطا فرما، ظالموں کے شر کو ان سے دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
میں شکر گزار ہوں آغا سجاد حسین مہدوی کا کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی، خدا بند ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہماری کل کی نشست سے کا موضوع تفسیر قرآن سورہ عنکبوت ہے، جس سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر حسین شہیدی گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارا پروگرام ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں آغا حیدر سے کہ وہ آ کر زیارت سے باقاعدہ اس نشست کا اختتام کریں۔